سورۃ الکہف اہم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر ہم مختلف چیزوں کو دیکھیں گے، خاص طور پہ اس میں ہم تین بڑے بڑے واقعات اور کچھ چھوٹے واقعات پڑھیں گے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہیں کہ جو قصے اور کہانیوں پہ مبنی ہے۔ تو اس کو سنتے وقت بھی انداز وہی ہوگا کہ ہم نصیحت لیتے ہوئے اس کو سنیں، ساتھ ساتھ اس میں جو فتنوں کی بات ہوگی اس پہ بات کی جائے گی۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ میری امت پر سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آج ہی دیکھ لیجیے کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو جینا مشکل ہو رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا زمین پر اتنے فتنے ہوں گے کہ جب لوگ قبرستان میں سے گزریں گے اس کے پاس سے، یعنی تو صاحب قبر کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ کاش میں تیری طرح زمین کے سینے کی بجائے اس کی گود میں ہوتا۔ یعنی یہ وہ وقت ہو جائے گا کہ جب لوگ قبر میں جانے والوں کو خوش قسمت کہیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اولادیں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ لوگ بے اولاد شخص کو رشک سے دیکھیں گے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو یہ صورت ہر جمعے کو بھی پڑھنے کی فضیلت ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کا وعدہ ہے۔ تو اصل میں اس پوری صورت کا جو تھیم ہے نا وہ مٹیریلزم کے فتنے کا ہے، یعنی مٹیریلسٹک اپروچ، مادہ پرستانہ جو سوچ ہے اس کا رد کیسے کیا جائے۔ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو واقعہ آئے گا اس کا فتنہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جتنا چاہا آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی اس کے سخت عذاب سے خبردار کرے۔ کیا پتہ چلا کہ فتنوں کے موقع پہ راہ نجات ہے تو وہ یہ کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں وہی بچے گا جس نے اس کتاب کو تھام لیا۔ اور آج دیکھ لیں انسانیت جن فتنوں کا شکار ہے، جس ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہے، اس سے پناہ ملتی ہے تو اس کتاب کے دامن میں آ کر ملتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا انہیں کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے نبی، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اللہ کے نبی کی تڑپ کا ذکر ہے۔ غم تو آج بھی بڑے ہیں ہمیں، لیکن وہ غم ایک اچھوتا غم ہوتا ہے جو لوگوں کی گمراہیوں کا غم لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جان کھلائی تو امت بچ گئی، آج ہم جان بچائے بچائے پھرتے ہیں تو امت کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہماری لسٹوں میں ہی نہیں ہے۔ نیکی کی جو لسٹ، فضائل اور جو اعمال اور جو باتیں ہماری زندگیوں میں دین کے نام پہ ہوتی ہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ آ کے رک جاتی ہیں عموماً، لیکن تبلیغ تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور ہی لوگوں کا کام ہے۔ ہر شہر میں چند چہرے، چند نام، حالانکہ اللہ کے نبی کی جان چلی گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب تک ہم سب اللہ کے دین کو خود سمجھ کر دوسروں کو بتانے والے اور اس پہ کوشش کرنے والے عمل کی نہ کریں گے تب تک امت نہیں بچے گی۔ ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری سے روکنا چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ تم دعائیں کرو گے، وہ قبول نہیں کرے گا، تم پہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں نے بھی اپنی جان کھلائی ہے اس غم میں کہ لوگ ہدایت پہ کیوں نہیں آتے، صرف اپنے گھر والوں کے اور رشتہ داروں اور ساتھ رہنے والوں کے غم لگا لیں گے ہر ایک تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور آخر کار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہ جو آج زمین اتنی سجی سنوری خوبصورت لگتی ہے، کل بالکل فلیٹ ہو جائے گی، چٹیل، ساری عمارتیں گر جائیں گی، کوئی ٹیلا ٹبا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی پیچھے سے پیچھے چھپ نہ جائے۔ قیامت کا میدان کھلا میدان ہوگا، اور دنیا میں ہر چیز امتحان کا ایک پرچہ، ہر بچہ امتحان کا پرچہ، ہر نعمت امتحان کا پرچہ، خوشیاں امتحان، غم امتحان۔ کچھ مشکل پرچے ہیں، کچھ آسان ہے، لیکن سب آزمائش ہے۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ایہم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ فتنوں کے باب میں اگلا جو واقعہ آ رہا ہے، یہ ہے فتنہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ تمہارے ایمان کو خطرہ ہو، کہ لوگ تمہارے دین یا اسلام کی وجہ سے تمہیں مارنے لگ جائیں، یا تمہیں زبردستی کفر کی طرف لے جائیں، تمہیں اسلام سے دور کریں، تو کیا کرو؟ بہت رہنمائی ہے، اور پھر اس راستے میں جو اللہ کی مدد آتی ہے، آپ اللہ کے کلام ہی میں سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ام حسبت ان اصحاب القحف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کون تھے وہ؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کا یہ دور ہے کہ ایک بادشاہ کافر تھا، وہ لوگوں کو زبردستی کفر پہ لاتا تھا، تو جو بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی جو ایجڈ لوگ تھے، وہ تو کمپرومائز کر کے اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن ینگسٹرز کا ایک گروپ تھا، کتنے تھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور عموماً دیکھیں کہ ینگس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ ڈیفینسو نہیں ہوتے، اوفینسو ہوتے ہیں، وہ غلط چیز کو کبھی نہیں مانتے۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ کسی بڑے بندے کو بات سمجھ بھی آ جائے تو وہ کم مانتا ہے، بچوں کو یا ینگس کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی بڑا پیارا ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو ان کو اپنی منزل آسمانوں پہ دکھتی ہے۔ دعا کریں آج کے ینگس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی سوچ دے دے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ وہاں کمپرومائز نہ کیا، نکل پڑے، گئے تو ایک غار میں اللہ نے پناہ دے دی، اور وہاں جا کے اللہ کی رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو ساتھ دعائیں کریں۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال تک کے لیے گہری نیند سلا دیا، ڈپریشن فریز نیند۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں؟ وہ چند نوجوان تھے، آج کے نوجوان بھی اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ لائیں ہم ایمان، کہ جب ایمان آ جاتا ہے نا، پھر قربانیاں دینا بہت آسان ہے۔ اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی جس ہدایت پہ شروع سے تھے اب اس میں ترقی ہو گئی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ کڑ رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیسی عجیب باتیں یہ کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان میں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو۔ پتہ کیا چلا؟ کہ جب کسی چیز کو غلط دیکھیں تو پھر اس سے تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کاموں کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ جو اللہ کے بھروسے پہ نکلتا ہے نا، پھر اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بڑی مدد ہوگی، اور یہ وعدہ اللہ کا نبیوں کے ساتھ بھی تھا اور بعد والے لوگوں کے ساتھ بھی۔ آپ ذرا امیجن کریں، اب ان آیتوں کو سنتے ہوئے، تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا، تاکہ سیدھا سورج پڑنے کی وجہ سے گرمی سے جلی نہ جائیں۔ اللہ نے سورج کو ان کا مددگار بنا دیا، اور وہ یہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ ان کو سیون سلیپرز کے نام پہ بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کروایا کہ آنکھیں کھلی رکھیں اور ذہن سلا دیے، کیونکہ اگر سو رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور وہاں آ کے ان کو چیر پھاڑ جاتا، تو شکلوں پہ کروپ تاری ہو گیا۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے تاکہ بیڈ سول نہ ہو جائیں۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ فطرت ان کی مددگار ہوئی تھی۔ ہم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، کوئی بھی ہمارا معاون نہ ہو، اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے کام ہوتے ہی جاتے ہیں۔ اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، باہر بیٹھا تھا، اندر نہیں۔ اگر تم کہیں جھانک کر اسے دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ آج بھی سچا ایمان ہوتا ہے تو دلوں میں رعب پیدا کرتا ہے دوسروں کے، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اب دوبارہ اٹھے، کتنے سال رہے؟ 309 سال تک سوئے رہے، فوت ہو گئے، اب زندہ ہوئے، کیسے ہوا؟ اللہ کر سکتا ہے، اسی طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ یہ واقعات دکھاتا ہے کہ اس طرح میں نے کیا تو میں کل بھی کر سکتا ہوں، شک نہ کرو کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے کہ نہیں۔ کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں۔ گہری نیند کے بعد اٹھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ 309 سال سوئے رہے تو کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اٹھے تو بھوک لگ گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کبھی 3 بجے تک سوئے رہیں اور بھوک نہیں لگتی تو اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ اب بھوک لگی ہے۔ زندگی کے ساتھ کھانا ہے نا، اسی طرح روح کی زندگی کے لیے قرآن ہے۔ وہاں سے جو وہ کچھ کھانے کو لائے، اچھا یہ نہیں کہا جو ملے لے آؤ گندا مندا مکھیوں والا، کہا لانا طیب کھانا، اس سے ان کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے۔ ابھی بھی ڈر ہے کہ کہیں ایمان نہ چھن جائے، سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ کیا ہمیں اپنی ہدایت کا اتنا اندیشہ ہے کہ چھن نہ جائے؟ چیک کیا کریں اپنے آپ کو کہ کہیں کوئی ہمارا ایمان چھین نہ لے ہم سے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ کہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی تو اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ بڑے پہنچے ہیں، یہ واقعہ ہوا اس کے بعد وہ دوبارہ اصلی موت مر گئے، تو لوگ کہہ رہے ہیں اب ان کی قبروں پہ ہم عبادت گاہ یعنی ان کی درگاہ بنائیں گے، ان کا مزار بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا۔ یہاں سے بھی اشارہ مل رہا ہے لیکن احادیث سے ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا جب کوئی بڑا مرتا تو اس کا مزار بنا دیتے، تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانگتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یعنی ان کا مقصد نہیں دیکھتے کہ کتنی استقامت تھی، فتنوں کے دور میں کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، بلکہ ان کی تعداد پہ رہتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایسی غیر ضروری چیزوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں اور عمل کی باتوں کو کم کر پاتے ہیں۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس سرسری سی بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم یہاں اپنا محاسبہ کریں، کیا میں کوئی کام کرنے کے ارادے کے وقت میں انشاءاللہ کہتی ہوں؟ بس اس کو بھی بیکورڈ ہونا کہتے ہیں، نہیں انشاءاللہ کہنا اسلامک ریچول ہے، اسی کا تذکرہ ادھر۔ اگر بھولے سے ایسی بات نکل جائے زبان سے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو، اللہ ان کے قیام کی مدت سے زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں، کیا خوب وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کمی بیشی نہ کرو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہیں نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ ان آیات میں امیر لوگوں کا ایک فتنہ بیان ہوا، اور وہ کیا؟ پیسہ ہی تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز سے پیسے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، کبھی سٹیٹس، کبھی علم کا غرہ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دین کی محفلوں میں صرف ہم لوگ بیٹھیں۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم آتے ہیں تو آپ یہ غریب لوگوں کو اٹھا دیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ یہاں بچا رہا ہے کہ وہ دین ہی دین نہیں کہ جہاں امیروں اور غریبوں کی الگ بانٹ کر لی جائے، پھر وہ عدل اور انصاف کہاں سکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے غریب لوگوں کو مت اٹھاؤ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یعنی ایسا فرق کرتے ہو امیری اور غریبی کا؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ ان آیتوں میں بھی ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات ہوئی کہ اپنی کمپنی کو چیک کرو، تم کن لوگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھتے ہو؟ اللہ کو پکارنے والوں کو، اللہ کو خود رب ماننے والے، یا اپنی خواہشات کو ماننے والے؟ یہاں جو فتنہ ہے نا، یہ نفس کا فتنہ ہے جس پہ 13 بارے میں بات ہو گئی ہے، اسی کو سامنے رکھتے جائیں اور چیک کریں، کیا میں نے خواہش کو اپنا خدا تو نہیں بنا رکھا؟ کیا میں ان لوگوں کے بیچ میں تو نہیں اٹھتی بیٹھتی جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں؟ کیوں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ آپ بھی غافل ہو جائیں گے۔ المرء علی دین خلیلہ، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ امیجن کریں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک اعمال کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یقین ہے اس بات کا؟ انشاءاللہ تعالی، اللہ کبھی آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ پسند ہے آپ کو کنگن؟ موٹے موٹے ناک لگے ہوئے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سرسبز کپڑے پہنیں گے، پیور ریشم، آرگنزا، شفون۔ شوق ہے نا؟ اللہ جنتی عورتوں کو ایسے لباس پہنائے گا جس کے 70 حلے ہوں گے، فلیئرڈ فراک نہیں ہوتے، اتنے سافٹ اور اتنے نرم ہوں گے کہ اس میں بھی اس کے شوہر کے لیے اس کا جسم جھلک رہا ہوگا۔ ایکسٹریم بیوٹی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ کیسے ملا یہ سب کچھ؟ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیامگاہ، نیکیاں آج کریں گی، پے یہاں کرنا پڑے گا، ڈلیوری وہاں ملے گی۔ دنیا میں آپ نے کبھی ایسے اسٹورس دیکھے ہوں گے، پے کہیں کرتے ہیں، ڈلیوری جا کے آگے سے ملتی ہے، بس یہی آخرت ہے۔ بہت اعلیٰ، بڑے بڑے اسٹورس میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں باہر جائیں آپ کو کاؤنٹر پہ آپ کا سامان مل جائے گا، ڈونٹ وری، آپ جائیے۔